کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا ہے معجزہ بے کلی کا دریا میری ان آنکھوں میں شاہ بتہا خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے خدا را اپنے کرم سے آقا یہ فاصلے اب گھٹا بھی دیجئے ہمارا سر بھی درے مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے ادھر ہیں آتے ادھر ہیں جاتے ادھر ہیں آتے ادھر ہیں جاتے مہین حج کے گزر ہیں جاتے ادھر ہیں آتے ادھر ہیں جاتے مہین حج کے گزر ہیں جاتے عجیب ہے کشمکش میں عشرت یہ بگڑی قسمت بنا بھی دیجئے عجیب ہے کشمکش میں عشرت یہ بگڑی قسمت بنا بھی دیجئے ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ماضی میں 8 حسون 27 شعبان اور 26 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. حسفن سن 1218 ہجری شمسی کو آیت اللہ ملا عبداللہ بن عبدالباقی پیدا ہوئے. انہوں نے دینی تعلیم کا آغاز اپنے آبائی شہر بروجرد میں کیا. اس کے بعد وہ حوزہ علمیہ اصفہان چلے گئے جہاں انہوں نے شیخ محمد باقر اصفہانی اور دیگر علماء سے کسب فیض کیا. اصفہان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آبائی شہر بروجرد واپس لوٹ گئے اور وہاں اسلامی علوم کی تدریس شروع کر دی. تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کی. آٹھ ہسون سن 1364 ہجری شمسی کو ایران کے نامور موسیقار غلام حسین بنان نے وفات پائی. وہ سن 1290 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد نے انہیں موسیقی کی تعلیم دینی شروع کی اور سن 1321 ہجری شمسی میں ریڈیو سے ان کے نغمے نشر ہونے شروع ہو گئے. سن 1323 ہجری شمسی میں قومی انجمن برائے موسیقی کے قیام کے بعد انہوں نے اس انجمن میں موسیقی کی تعلیم دینی شروع کی. غلام حسین بنان کو نہ صرف ایران کی کلاسیکی موسیقی پر عبور حاصل تھا بلکہ ایران کی جدید موسیقی میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی. وہ عرصہ دراز تک بیمار رہنے کے بعد 8 اسفند 1364 ہجری شمسی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. ستائیس شعبان سن 826 ہجری قمری کو مصری فقیہ اور قاضی ابن عراقی نے مکے میں وفات پائی. وہ سن 762 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے بچپن میں ہی اپنے والد سے علم حدیث حاصل کر لیا تھا. ان کے والد حدیث کے معروف عالم تھے. اس کے بعد انہوں نے ممتاز علماء سے کسب فیض کیا اور اپنے زمانے کے مشہور علماء میں ان کا شمار ہوا. ابن عراقی نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی دی. ستائیس شعبان سن 1266 ہجری قمری کو نبوت اور مہدویت کے جھوٹے دعویدار اور باپ کے نام سے موسوم سید علی محمد شیرازی کو پھانسی دے دی گئی. وہ سن 1235 ہجری قمری میں شیراز میں پیدا ہوا تھا اور اسکول کے زمانے سے ہی شیخیہ سمیت بعض انحرافی عقائد سے اس نے آشنائی حاصل کی. شیخیہ فرقے کے لوگ جسمانی معاد کے منکر اور امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے جلد ظہور کے قائل تھے. بناوری جب علی محمد باب نے خود کو امام زمانہ کا نائب قرار دیا تو انہوں نے اس کو اپنا قائد مان لیا. علی محمد باب نے کچھ عرصے کے بعد خود کو امام زمانہ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے پیغمبر ہونے اور دین اسلام کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا. یہ جھوٹے دعوے اور اس کے مریدوں کی شورش عوام علماء اور حکومت کے ذریعے علی محمد باب کے جھوٹ کا پردہ فاش کیے جانے کا سبب بنی. اس کے بعد علی محمد باب نے کئی بار توبہ کرنے کے باوجود اپنے غیر شرعی کام جاری رکھے تو قاجاری دور کے وزیر اعظم امیر کبیر نے اس پر مقدمہ چلا اور پھر پھانسی دینے کا حکم جاری کیا. قابل ذکر ہے کہ علی محمد باب زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اس کو مشکوک غیر ملکی عناصر کی حمایت حاصل تھی. بابیہ فرقہ اور بعض دیگر مشکوک فرقے اسلامی ممالک میں روس اور برطانیہ کے سامراجی اثر و رسوخ کے دوران لوگوں کے دینی عقائد کو کمزور اور ان کے درمیان اختلافات پھیلانے کے مقصد سے بنائے گئے تھے. بیس فروری سن 1691 عیسوی کو مشہور ماہر طبیعیات و کیمیا رابرٹ بوئل کا انتقال ہوا. وہ سن 1627 میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے طبیعیات کی تعلیم اپنے والد کارک کینٹ سے حاصل کی. ان کے والد اپنے زمانے کے معروف ماہر طبیعیات تھے. رابرٹ بوئل نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں طبیعیات میں مہارت حاصل کر لی. طبیعیات اور کیمیا میں متعدد تحقیقات انجام دینے کے بعد 26 فروری 1691 کو ان کا انتقال ہو گیا. بیس فروری سن 1802 عیسوی کو مشہور فرانسیسی مصنف اور شاعر विक्टर ह्यूगो पैदा हुए। वो एक हुर्रियत पसंद और समाजी इस्लाहात के हामी अदीब थे। ह्यूगो ने 25 साल की उम्र में फ्रांसीसी अकेडमी की रुकनियत हासिल की और उसी दौरान वो कानून साज असेंबली के रुकन भी मुंतखब हुए। नेपोलियन सेवम की हुकूमत के जमाने में उन्होंने उसकी जालिमाना पॉलिसियों की मुखालफत की वजह से सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली और 20 बरस तक दिला वतनी की जिंदगी गुजारी। इन्हीं 20 बरस के अरसे में उन्होंने मुतादिद यादगार किताबें तहरीर की। सन 1885 में उनका इंतकाल हो गया। बीस फरवरी सन 1921 ईस्वी को ईरान और साबिक सोवियत यूनियन के दरमियान दोस्ती का मुहादा हुआ। इस मुहादे की रूह से साबिक सोवियत यूनियन ने, जिसके कयाम को 4 साल गुजर रहे थे, ईरान के बारे में जारे रूस की इस्तेमारी पॉलिसियों की पैरवी न करने का ऐलान किया। चुनाचे मास्को ने उन तमाम मुहादों को मनसूख कर दिया जो जार के दौर में किए गए थे और जिनसे ईरान को नुकसान पहुंचता था। इस मुहादे में साबिक सोवियत यूनियन ने उन तमाम मुहादों को भी मनसूख करने का ऐलान किया जो ईरान के खिलाफ किसी सालिस मुल्क के साथ किए गए थे। ताहम सोवियत यूनियन ने ईरान के शुमाल मशरिक में तुर्किस्तान और शुमाल मगरिब में कफकास की सरजमीन पर वाक़े उन ईरानी इलाकों को वापस नहीं किया जिन पर रूस ने जार के दौर में कब्जा किया था। ईरान की तरफ से कबूल की जाने वाली शराइत में सबसे अहम शर्त ये थी कि ईरान ने कबूल किया कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ किसी मुल्क को ईरानी सरजमीन से किसी किस्म की कार्रवाई की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन के खिलाफ मगरबी ताकतें सरगर्म अमल थीं। छब्बीस फरवरी सन 1935 ईस्वी को माहिरे तबीयात सर रॉबर्ट वाटसन वाट ने राडार ईजाद किया। इसी राडार के जरिए फजा में मौलक कोई भी चीज रेडियाई लहरों की मदद से किसी कमरे में भी बैठकर देखी जा सकती है। वाटसन ने अपने एक दोस्त के हमराह 8 मील के फासले पर 6000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए एक बमबार जहाज का मुशाहिदा किया। इस ईजाद के बाइस दुश्मन के किसी भी जहाज से, जबकि वो अभी बहुत दूर हो, बाखबर होना मुमकिन हो गया। रडार अब मुतादिद मकासिद के लिए इस्तेमाल होता है, बिलखुसूस बहरी जहाज और हवाई जहाज उसकी मदद से अंधेरे और कोहरे में बआसानी रास्ता तलाश कर लेते हैं। बीस फरवरी सन 1958 ईस्वी को पाकिस्तान के सूबे सिंध में कोट डीजी के मकाम पर एक कदीम तहजीब के आसार बरामद हुए जो मोहन जोदाड़ो की तहजीब से भी तकरीबन 300 साल पुराने हैं। ये आसार 600 फुट तवील और 400 फुट अरीस रकबे पर फैले हुए हैं। ये इलाका दो हिस्सों में मुनकसिम है। एक हिस्सा शहर पनाह और किले पर मुश्तमिल था जो 40 फुट बुलंद, 500 फुट लंबा और 300 फुट चौड़ा है, जहां अमीर तबका रिहाइश पजीर था, जबकि दूसरा हिस्सा अवामुन नास के मकानात पर मुश्तमिल था। ये मकानात मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे जिनकी बुनियादें पत्थरों पर रखी गई थीं। कहा जाता है कि मोहन जोदाड़ो और हड़प्पा की तहजीबें, जो कोट डीडी की तहजीब के बाद वजूद में आई, अपनी मुतादिद रसूम और रिवाज और उलूम फनून में कोट डीडी ही की रहीन मिन्नत थी। इसका सबूत ये भी है कि मोहन जोदाड़ो के मकाम से बरामद होने वाले बर्तनों पर वही नक्शो निगार जरा बेहतर तरीके से बने हुए हैं जो कोट डीजी के खंडरात से बरामद होने वाले बर्तनों पर बने थे। कोट डीजी के आसार की दरियाफ्त आसार कदीमा की एक अहम दरियाफ्त समझी जाती है। سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، شاعر مشرق علامہ اقبال کے دو اشعار اور اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور ایک اور شعر علامہ اقبال کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو سمجھ لیجیے، آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین کی خدمت میں میثم رضا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم امامت سے متعلق گفتگو کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سامعین کے لیے یہ پروگرام مفید ثابت ہوگا۔ سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے اس موضوع کی جانب اشارہ کیا تھا کہ انسان بے شمار استعداد اور توانائیوں کا حامل مخلوق ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ ترقی و کمال کا راستہ ہموار ہے۔ پروردگار عالم کی جو اپنی مخلوقات کی تمام باریکیوں اور ظرافتوں کو جانتا ہے، جیسا کہ اس نے انسانوں کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ فطری امر ہے کہ اسے اس کے حال پر نہ چھوڑے اور رشد و کمال کا راستہ بھی اسے دکھائے۔ اس کے لیے خداوند عالم نے اپنے پیغمبروں کو آسمانی کتابوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو صحیح اور واضح راستے کی نشاندہی کریں اور ان کی خداداد صلاحیتوں کو برملا کر سکیں۔ نبوت کی بحث میں ہم نے ذکر کیا کہ انسان کی رشد و تربیت اور کمال کے حصول کے لیے صرف علم و شعور ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قابل محسوس نمونوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی مدد سے عوام راستہ پا سکیں۔ لہذا انسانوں میں سے ہی ایسے مثالی نمونے اور تربیت کرنے والے ہوں کہ جو لوگوں کو حقیقت کے سمت ہدایت کریں اور حق کو باطل سے تشخیص دیں۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جو آخری رسول ہیں، سب سے جامع اور کامل دین اور تعلیمات کو انسان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے جس دین کی بنیاد رکھی اور جس دین سے آپ نے لوگوں کو متعارف کرایا، وہ تمام زمانوں میں انسانوں کا ہادی اور رہنما ہے۔ یہ دین ہر زمانے اور دور کے لحاظ سے سازگار اور خاص استعداد و صلاحیت سے بہرہ مند ہے، اسی سبب سے تاریخ میں وہ زندہ و جاوید ہے۔ رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اس سبب سے کہ اسلام اور قرآن کا روشن چراغ انسانوں کی دسترس میں تھا، اس لیے کبھی بھی ہدایت الہی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ راہ خدا کے حصول کی انسان کو پہم ضرورت کے پیش نظر، اور اس امر کے پیش نظر کہ پیغمبر اسلام کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر وجود میں نہیں آئے گا، انسان کے فکری و اعتقادی مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ عدل و حکمت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت پورا کرنے والا کوئی ہادی اور رہنما ضرور موجود ہو، تاکہ کوئی بھی سرگردان نہ رہ جائے اور راہ حق کو پا سکے۔ عقل سلیم بھی یہی حکم دیتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کے جانشین ہیں ایسے افراد ہوں جو دین کے امور کی سرپرستی کر سکیں، وہ دین خدا کے محافظ ہوں، دین کو زمانے کے حالات اور تبدیلیوں کے مطابق بیان کر سکیں اور معاشرے میں دین کے اصول و احکام کو نافذ کریں۔ دوسری طرف دوست ہو یا دشمن، سبھی اس بات کے مترف ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے تمام تر سختیاں اور مصیبتیں برداشت کیں اور اس راہ میں کسی کوشش سے دریغ نہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلمہ طور پر ایسی شخصیت اسلام کے نوخیز پودے کو جو خطرات درپیش تھے اس کی نشو نما سے کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ اسی مقام پر خداوند عالم کی جانب سے ایسے افراد کو مکتب اسلام و امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالنے پر مامور کیا گیا کہ جو اس کام کے لیے شائستہ اور لائق تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں، جو حدیث ثقلین سے معروف ہے، اپنے بعد امت مسلمہ کے لیے دو اہم مرجع کی جانب رہنمائی فرمائی ہے، ایک کتاب خدا اور دوسرے ان کی عترت اور اہل بیت۔ حدیث ثقلین ان معتبر اور مستند احادیث میں سے ہے کہ جسے مسلم علماء اور دانشوروں نے پیغمبر خدا سے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا اہل سنت کے اہم منابع میں بھی ذکر ہوا ہے۔ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کو تواتر اور اعتبار کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں حدیث ثقلین کو جابر بن عبداللہ انصاری کے توسط سے یوں نقل کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حج کے دوران عرفے کے روز ایسی حالت میں، جبکہ آپ ناقے پر سوار تھے، عوام کے لیے خطبہ فرما رہے تھے۔ اس وقت میں نے سنا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے اپنا لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت ہے۔ حدیث کا متن اس طرح سے ہے، میں تمہارے درمیان دو بھاری اور گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک ہو گئے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عترت اور اہل بیت ہیں، اور میری یہ دونوں یادگاریں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ مسلم دانشوروں اور محققین نے اس حدیث کو تقریباً 30 صحابہ کرام سے منسوب کیا ہے۔ شیعہ اور سنی محدثین و مورخین کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات، حتیٰ اپنی عمر مبارک کے حساس لمحات میں، عوام کی توجہ ان دو اہم مرجع یعنی قرآن و عترت سے گہرا رابطہ قائم کرنے پر مبذول کی اور اس طرح سے مستقبل کے راستے کا تعین کیا۔ البتہ شکل حدیث اور حدیث کی عبارت میں کچھ فرق بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ سب مضمون کے اعتبار سے ایک ہی مفہوم کو بیان کر رہے ہیں کہ جو قرآن اور خاندان پیغمبر کے درمیان گہرے رابطے کی نشاندہی اور ان دونوں کے درمیان مکمل وابستگی پر تاکید کرتے ہیں۔ مورخین کا ماننا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو مختلف مقامات اور حالات میں بیان فرمایا ہے، اور بارہا اس حدیث کو بیان کرنا اس مسئلے کی بے انتہا اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اہل سنت کے ایک فقیہ اور دانشور ابن حجر مکی اپنی کتاب السوائق المحرقہ میں لکھتے ہیں، اس روایت کو متعدد طریقوں سے نقل کیا گیا ہے۔ بعض میں کہا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روز عرفہ اپنے آخری حج میں بیان فرمایا۔ بعض نے کہا ہے کہ مدینے میں بیماری کے وقت فرمایا کہ جب آپ کا حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا، اور ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ غدیر خم میں، اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ طائف سے واپسی کے وقت بیان فرمایا۔ ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ ان میں آپس میں کوئی منافعات یا تضاد نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایک بات جو پیغمبر نے کسی مقام پر کہی ہو وہ دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرمائی ہو، بلکہ یہ تو اس کی اہمیت کی بنیاد پر ہے کہ جو قرآن کریم اور آپ کی عترت کو حاصل ہے۔ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ غور کیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور عترت کو، کہ جو آپ کے خاندان کے اور قریبی افراد ہیں، ثقلین یعنی دو گراں بہا چیز سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ ثقل ہر وہ بھاری اور نفیس شے ہوتی ہے جو خراب ہونے اور تباہ ہونے سے محفوظ رہے۔ پیغمبر نے یہ تعبیر اس جہت سے فرمائی ہے کہ قرآن اور عطرت دینی علوم اور اسرار و حکمت اور شرعی احکام کا مخزن ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے عوام اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ان دونوں کی اقتدا کریں اور سب کچھ ان دونوں سے ہی حاصل کریں۔ اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ کیوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے بعد اپنے اہل بیت کو لوگوں کی ہدایت و رستگاری اور سعادت کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم کی جانب سے ایسی کتاب لائے جو ہدایت بشر کے لیے جامع اصول و قوانین کی حامل ہے اور قیامت تک لوگوں کے لیے ہادی و رہنما ہے۔ قرآنی آیات اسلام کے آسمانی اصول و قوانین اور تعلیمات کا مجموعہ ہیں، اور اس کی تعلیمات انسانوں کی سعادت و خوشبختی کی ضمانت فراہم کرنے والی ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر و تشریح کا کام ایسے افراد کے ذمے ہونا چاہیے کہ جو وحی کے زمان کو سمجھتے ہوں۔ اسی سبب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شائستہ اور لائق افراد کو آسمانی کتاب کی تفسیر اور مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے متعارف کرایا۔ ایسے افراد جو مکتب اسلام کے بانی کے نقطۂ نگاہ سے اس کام کے لیے سب سے زیادہ سزاوار ہیں۔ فطری امر ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد ایسے ہی افراد جانشینی پیغمبر اور امت کی ہدایت کی ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں، اور یہ ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو علم و عمل کے میدان میں ہر قسم کی خطا اور انحراف سے محفوظ ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ خود بھی غلطی اور خطا کے مرتکب ہوں گے اور لوگوں کو بھی غلط راستے پر لے جائیں گے اور دین کے غلط معنی و مفہوم بتائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شائستہ اور لائق و فائق جانشینوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ قرآن کی زبان اور گفتگو کو اچھی طرح سے سمجھتے اور درک کرتے ہیں، اور ان میں آیات قرآنی کو روزمرہ کے مسائل سے مطابقت دینے کی بھی بدرجہ اتم صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ در حقیقت قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آسمانی کتاب قرآن کی حقیقی تفسیر و تشریح بھی وہی کر سکتا ہے جو راسخون فی العلم کا مصداق ہو، اور اس کے لیے رسول کے اہل بیت سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ در حقیقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ جو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کتاب خدا اور میری عطرت سے متمسک ہو گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگئے، عصر حاضر کے انسانوں کے لیے کس پیغام کا حامل ہے؟ پیغمبر خدا نے قرآن و عطرت کو دو گراں بہا اور یادگار امانت کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ قرار دیا ہے۔ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دونوں کا راستہ اور ہدف و مقصد ایک ہی ہے۔ ان میں ایک آسمانی قانون اور کلام خدا ہے، اور دوسرا آسمانی قوانین کو نافذ کرنے والا اور کلام خدا کی تفسیر کرنے والا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر قرآن و عطرت میں جدائی ڈالنا اور ایسے افراد اور آراء اور نظریات کی پیروی کرنا کہ جو قرآن کے رموز و حقائق سے آشنا نہیں ہیں، کج فہمی و بے راہ روی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بعبارت دیگر، پیغمبر کی عطرت سے انحراف اور دوری یقیناً انسان کی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ تاریخ کے مطابق مسلمانوں کا زوال و انحطاط اور انحراف اس وقت سے شروع ہوا کہ جب انہوں نے قرآن و عطرت کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اس وقت بھی بعض دھڑوں کے درمیان کہ جو نام نہاد اسلامی دھڑے اور گروہ ہیں، انحرافات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کے انحراف کی اصل وجہ بھی قرآن و عطرت سے دوری ہے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم بحث امامت سے متعلق عرائض پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ نیسم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ اس پروگرام میں ہم چھٹی صدی ہجری مطابق بارہویں صدی عیسوی کے معروف و عظیم عارف و فلسفی شیخ شہاب الدین ابو الفتوح یحییٰ بن حبش سہروردی الملقب بشیخ اشراق کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ان کے آثار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سامنے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے جو فلسفہ اسلامی میں حکمت اشراق کے بانی عارف اور عظیم فلسفی گزرے ہیں، 549 ہجری قمری میں زنجان کے قریب واقع سہرورد نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے اور 38 سال کی عمر میں 587 ہجری قمری میں حلب کے ملاؤں کی سازشوں کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی کے حکم سے قتل کر دیے گئے۔ سہروردی کے مختصر و مفید عمر کا ثمرہ و محاصل ان کی وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ ان کی اہم ترین کتابوں میں حکمت الاشراق، تلویحات، مقاومات، مشارع والمطارحات، پرتو نامہ، ہیاکل النور، الواح عمادی، رسالہ الطیر، آواز پر جبرائیل، عقل سرخ، روزی با جماعت صوفیان، رسالہ فی حال الطفولیہ، رسالہ فی حقیقت العشق اور واردات و تقدیسات کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں بعض کتابیں فارسی میں ہیں اور بعض عربی میں لکھی گئی ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی ایران کے آسمان فلسفہ و عرفان پر تیز رو و زود گزر ستارے کی مانند چمکے اور افکار و نظریات کی دنیا میں گراں قدر و جاوید اثر چھوڑ گئے۔ اس مسلمان نابغۃ الزمن نے اپنی مختصر زندگی کے باوجود عربی و فارسی میں 50 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ عرب نثر کے محققین نے انہیں متین و پرکشش قرار دیا ہے اور ان کی فارسی تصانیف فارسی ادب کا شاہکار شمار ہوتی ہیں اور فلسفی و عرفانی داستان نویسی کے لیے تختہ مشق بن گئی ہیں۔ سہروردی کی تالیفات و تصانیف گوناگوں اور تحرک و استحکام کی حامل ہیں اور وہ اکثر خالص فلسفی بحثوں کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے کوئی داستان یا نہایت عمیق عرفانی روایت کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی کتابیں مختلف سبق میں لکھی گئی ہیں، یعنی مشائی، عرفانی اور اشراقی۔ اگرچہ حالیہ چند اشروں میں سہروردی کے بہت سے کام سید حسین نصر اور ہنری کربن کے توسط سے عوام کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، تاہم ان کے کچھ آثار اور کتابیں اب بھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ سہروردی کے جو آثار اب تک منظر عام پر نہیں آئے ان میں طبعیات، ریاضیات اور منطق کے موضوعات پر ان کی تالیفات کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ جو دراصل ان کی دو اہم کتابوں مطارحات اور مقاومات نیز تلویحات کے کچھ حصے ہیں۔ اس کے علاوہ تقدیسات، واردات، لمحات اور الواح عمادی کے تمام عربی متون بھی دسترس میں نہیں ہیں۔ ہنری کربن نے جبریل سرخ نامی کتاب میں سہروردی کے فارسی آثار کے کافی حصوں کا ترجمہ کیا ہے۔ ہنری کربن نے حکمت الاشراق کے منطق سے متعلق حصے کے علاوہ پوری کتاب کا ترجمہ کر کے اور حکمت الاشراق پر موجود قطب الدین شیرازی اور ملا صدرہ کی شرحوں کے ترجمے کر کے افکار سہروردی سے واقفیت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا خزانہ چھوڑا ہے۔ سہروردی کی کتابوں کی کئی طرح سے درجہ بندی یا تقسیم بندی کی گئی ہے۔ پہلی بار فرانسیسی محقق و ایران شناس لوئی ماسینیون نے سہروردی کے آثار کی سیگانہ درجہ بندی پیش کی۔ انہوں نے سہروردی کی کتابوں کی تالیف کے وقت اور زمانے کے لحاظ سے درجہ بندی کی ہے۔ پہلی درجہ بندی سہروردی کی جوانی میں لکھی جانے والی کتابوں کی بنیاد پر ہے کہ جو ان کے ابتدائی کاموں پر مشتمل ہے۔ دوسری تقسیم یا درجہ بندی ان کی مشائی کتابوں کے لحاظ سے ہے اور تیسری درجہ بندی ماسینیون کی نگاہ میں ان کی ان تحریروں پر مشتمل ہے کہ جو ابن سینا اور پروتینوس کے نظریات سے مرکب ہیں۔ ان کے بعد دیگر عظیم فرانسیسی محقق ہنری کربن نے سہروردی کی تصنیفات کی چار گانہ درجہ بندی یا تقسیم بندی پیش کی ہے۔ ان دونوں محققین کے بعد سید حسین نصر کچھ تبدیلی کے ساتھ سہروردی کے آثار کے لیے پنجگانہ تقسیم کے قائل ہوئے ہیں۔ اور سہروردی کے آثار کی ساخت اور ڈھانچے کی بنیاد پر درجہ بندی کی ہے۔ سہروردی کے آثار اور ان پر لکھی جانے والی شرحوں اور تعلقات کے گہرائی سے جائزے اور سہروردی اور فلسفہ اشراق کے نظریات کے بارے میں انجام پانے والی تحقیقات کے مد نظر سہروردی کے آثار کو 6 درجوں اور گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دستہ ان کتابوں پر مشتمل ہے کہ جو سہروردی کے اشراقی عقائد کے بیان سے مختص ہے۔ اس زمرے میں صرف کتاب حکمت الاشراق شامل ہے کہ جو سہروردی کے دیگر آثار سے مختلف ہے اور فلسفہ اشراق کی خشت اول شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنے قائم کرتا مکتب فکر کی مکمل تصویر پیش کی ہے۔ دوسرا دستہ سہروردی کی 4 بڑی تعلیمی اور نظریاتی بنیاد پر لکھی جانے والی کتابوں پر مشتمل ہے کہ جو سب کی سب عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ ان کتابوں میں پہلے مشائی فلسفے کو سہروردی کی خاص تشریح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد فلسفہ اشراق پر تحقیق کی گئی ہے۔ یہ 4 کتابیں جو 3 حصے منطق، طبعیات اور الہیات پر مشتمل ہیں، التلویحات، المشارع والمطارحات، المقاومات، اللمحات ہیں۔ ان 4 کتابوں میں تلویحات سب سے اہم ہے۔ کتاب مطارحات تلویحات پر شرح کی حیثیت رکھتی ہے، کتاب لمحات اس کی تلخیص یا خلاصے کا درجہ رکھتی ہے، اور کتاب مقاومات تلویحات پر زمینہ ہے۔ تیسرا دستہ شیخ اشراق کے فارسی و عربی کے مختصر جریدوں پر مشتمل ہے کہ جن میں 5 کتابوں حکمت الاشراق، التلویحات، المشارع والمطارحات، المقاومات واللمحات کے مفاہیم کو مزید آسان زبان میں بطور خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ شیخ اشراق کے اس طبقے کی کتابوں میں 2 نہایت اہم جریدے حیاکل النور اور الالواح الامادیہ کو رکھا گیا ہے کہ جو عربی زبان میں لکھے گئے ہیں اور خود سہروردی نے ہی اس کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ رسالہ فی اعتقاد الحکما عربی زبان میں ہے اور پرتو نامہ اور بستان القلوب نامی جریدے بھی کہ جو فارسی میں لکھے گئے ہیں اسی درجے میں شامل ہیں۔ بستان القلوب کو سہروردی سے منسوب کرنے کے سلسلے میں بعض کو پسو پیش ہے، لیکن سہروردی کے آثار پر تحقیق کرنے والی اہم شخصیتوں نے بستان القلوب کو سہروردی کے جملہ آثار میں شمار کیا ہے۔ پرسرار حکایات یا کہانیاں کہ جن میں مراتب وجود میں نفس کی سیر اور اشراق و نجات تک پہنچنے کا موضوع زیر بحث ہے، سہروردی کے آثار کے 4 دستے میں شامل ہے۔ اکثر جرائد کی زبان فارسی ہے۔ ان میں سے بعض جریدے عقل سرخ، سفیر سیمرغ، آواز پر جبریل، لغت موران، رسالہ فی حالت الطفولیہ، روزی با جماعت صوفیان اور نہایت اہم جریدہ رسالہ فی المعراج ہیں۔ رسالہ فی المعراج ابھی شائع نہیں ہوا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے 5 درجے کے آثار میں ان کی تحریریں، ترجمے، ماضی کی فلسفیانہ کتابوں کی شرحیں اور قرآن کریم اور احادیث نبوی کی تفسیریں و تشریحات شامل ہیں۔ تفاسیر میں قرآن کریم کے 2 سوروں اور رسول کریم کی بعض حدیثیں ہیں۔
عزیز سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی 2 مئی کا 3 بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ جوہری شعبے میں ایران ایک ذمہ دار ملک ہے، اس کی جوہری توانائی کے بارے میں قیاس آرائیوں سے گریز کیے جانے کی ضرورت ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار۔ ایرانی خام تیل کی فروخت پر عائد کی گئی نئی پابندیاں قابل مذمت، ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ ایرانی قوم نے دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، حسین سلامی۔ حماس اور حسینی حکومت درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے معاہدہ، فلسطین کی تحریک حماس کا اعلان۔ اور مصری حکومت نے غزہ کے انتظامات سنبھالنے کی صہیونی اعلی عہدیدار کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے تاکید کی ہے کہ جوہری شعبے میں ایران ایک ذمہ دار ملک ہے، اس کی جوہری توانائی کے بارے میں قیاس آرائیوں سے گریز کیا جانا چاہیے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غیر ملکی نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کی کوشش کے بارے میں کیے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جوہری شعبے میں ایران ایک ذمہ دار ملک ہے، اس کی جوہری توانائی کے بارے میں وہم و گمان یا قیاس آرائیاں نادرست عمل ہے۔ انہوں نے ایران کے قومی اقتدار اعلیٰ اور ارضی سالمیت کا احترام کیے جانے پر تاکید بھی کی۔ اسحاق ڈار نے جوہری مذاکرات کے بارے میں بھی کہا کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی بین الاقوامی سمجھوتا قومی اقتدار اعلیٰ اور اس کے احترام کے اصول کی بنیاد پر طے پانا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے روسی ہم منصب نے واشنگٹن ماسکو مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا، تاہم امریکہ کی جانب سے ایران کے لیے کوئی پیغام نہیں دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راخچی نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے دورے تہران کے دوران امریکہ اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر ایک جامع رپورٹ پیش کی، تاہم ان کے پاس امریکہ کی طرف سے دینے کے لیے کوئی پیغام نہیں تھا اور نہ ہی انہیں کوئی پیغام پہنچانا تھا۔ روسی وزیر خارجہ کے دورے تہران کے بارے میں ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے سرگئی لاوروف کے ساتھ علاقائی اور دو طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ کیا۔ کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سید عباس راخچی نے کہا کہ دو دن پہلے ہم نے جنیوا میں تین یورپی ممالک کے ساتھ بات چیت کی، جس میں جوہری پروگرام اور دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی مصنوعات پر عائد پابندیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی حکومت کی جانب سے ایرانی خام تیل کی فروخت پر عائد کی گئی نئی پابندیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بقائی نے کہا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کا فیصلہ کرنا قوموں کے حق خود ارادیت کا حصہ، اور کسی بھی فریق کو سیاسی بہانوں کی آڑ میں ان تعلقات میں رکاوٹ ڈالنے یا خلل پیدا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی غیر ملکی تجارت پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی نئی پابندیاں اقوام متحدہ کے منشور خصوصاً دوسروں کی خود مختاری کے احترام اور حق خود ارادیت کے خلاف ہیں۔ یہ پابندیاں بین الاقوامی تجارتی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں، اس لیے انہیں غیر قانونی، غیر منصفانہ اور انسانی حقوق کی پامالی تصور کیا جائے گا، اور امریکہ کو بین الاقوامی سطح پر اس کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی قوم امریکہ کی معاندہ پالیسیوں کے باوجود خود مختاری، ترقی و عزت کے راستے پر ثابت قدم رہے گی۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق صرف ایک مثال ہے، اگر دشمنوں نے سبق نہ سیکھا تو وہ ایران کی حقیقی طاقت کو دیکھ لیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے ایران کے شہر عراق میں 20,000 افراد پر مشتمل پیغمبر اعظم فوجی مشقوں میں کہا کہ اگرچہ ہمارے دشمن کے پاس طاقتور فوجیں ہیں، لیکن ایرانی قوم نے انقلاب اسلامی کے نظریات اور امنگوں کی حمایت اور میدان میں ثابت قدمی کے ذریعے انہیں دنیا کے سامنے حقیر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم نے 46 سال تک پوری قوت کے ساتھ اسلامی حکومت کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ان کی دھمکیوں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا، اور دنیا کی تمام بڑی طاقتوں ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے دنیا کے تمام ممالک کے خلاف جنگ کی ہے، ہر ملک کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ہماری قوم اپنی شناخت اور عزم کے ساتھ ان کے خلاف کھڑی ہوئی اور اس نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ میجر جنرل حسین سلامی نے مزید کہا کہ علاقے میں گزشتہ 2 سالوں کے واقعات میں اسرائیل اور امریکہ مزاحمتی محاذ کی توانائی اور ارادے کی بدولت شکست کھا چکے ہیں، اور صہیونی حکام نے اپنے میڈیا میں متعدد مواقع پر اس شکست کا اعتراف بھی کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ کی تدفین کے دن اسرائیلی فوجی ہتھکنڈے اسرائیل کے لیے ایک اور شکست تھے، اس لیے کہ تشییع جنازہ میں موجود لوگوں کو ذرہ برابر بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے مزید کہا کہ اسرائیل نے حماس اور حزب اللہ کو تباہ کرنے کا خواب دیکھا اور اسلامی تحریک کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ انصار اللہ کو بھی شکست نہ دے سکا اور شکست کھا کر میدان چھوڑ گیا۔ ایران اور پاکستان نے میڈیا تعاون کے میدان میں ایک تاریخی اور بے مثال قدم اٹھاتے ہوئے باضابطہ طور پر میڈیا تعاون شروع کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اسلام آباد سے اسلامی جمہوریہ ایران کے نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے مطابق اس ادارے اور پاکستان کے قومی چینل پی ٹی وی نے میڈیا تعاون کو مضبوط بنانے اور ٹیلی ویژن پروڈکشنز کے تبادلے کے سلسلے میں پہلے باضابطہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر پیر کو پاکستان میں آئی آر آئی بی کے نمائندہ دفتر کے ڈائریکٹر مجید ہاشمی فرا اور پاکستان کے قومی نیٹورک کے ڈائریکٹر دانیال گیلانی نے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کی کوششوں سے پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم اور پاکستان کی وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات امبرین جان کی موجودگی میں تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی بنیاد پر ایران اور پاکستان کے درمیان مذہبی اور ثقافتی مشترکات کو تقویت دینے کے لیے ابتدائی طور پر ایرانی نشریاتی ادارے سحر اردو چینل کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شروع کیا جانے والا قرآنی مقابلہ اقرا پاکستان کے قومی چینل پر 30 قسطوں میں نشر کیا جائے گا۔ پاکستان کی وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات امبرین جان نے اس تعاون کے معاہدے کی اہمیت کے بارے میں کہا کہ ہم ایک طویل عرصے سے میڈیا کے میدان میں ایران کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تاہم اب یہ تعلقات باضابطہ اور سرکاری سطح پر آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے ایران کی فلموں اور ڈرامہ سیریز کی صنعت کے ممتاز مقام کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان میڈیا تعاون کو ایران اور پاکستان کی اقوام کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک قیمتی موقع قرار دیا۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے بھی دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان میڈیا تعاون کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کی مشترکہ تاریخ، تہذیب اور ثقافت اور دونوں ممالک فلم اور ڈرامہ سیریز کی تیاری کے میدان میں بہت زیادہ صلاحیتیں رکھتے ہیں، لہذا یہ میڈیا تعاون دونوں ممالک کی مشترکہ پروڈکشنز میں قومی سرمایہ کاری کو بروئے کار لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس معاہدے پر دستخط ثقافتی اور میڈیا تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایران اور پاکستان کے سنجیدہ عزم کا مظہر ہے۔ حماس اور صہیونی حکومت درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ مصری ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ مصری ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ ثالثوں نے اس ہفتے کے دوران رہا کیے جانے والے تمام فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے حوالے سے معاہدہ کر لیا ہے۔ مصر کی نگرانی میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل اس وقت مکمل ہوگا جب 4 صہیونی قیدیوں کی لاشیں حوالے کی جائیں گی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے 6 قیدیوں کی رہائی کے بعد 620 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس سے جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے برعکس حماس نے اب تک اپنے تمام وعدوں پر عمل کیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ طے پانے والے نئے معاہدے کے تحت فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل جاری رہے گا۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تازہ ترین تفصیلات کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد حماس اور صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کے مسئلے کو حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے زور دیا ہے کہ اس نے قاہرہ میں جنگ بندی معاہدے کی مکمل اور درست پاسداری کی ضرورت پر زور دیا اور اس کے تمام مراحل پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ مصری حکومت نے غزہ کے انتظامات سنبھالنے کی صہیونی اعلی عہدیدار کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور انتظامی امور کے بارے میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے منصوبے کو خطے کے ممالک مسترد کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق صہیونی حزب اختلاف کے رہنما یائر لاپیڈ نے مصر کو غزہ پر 8 سال حکومت کرنے کی تجویز پیش کی تھی، تاہم قاہرہ نے اس منصوبے کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ مصر کے باخبر ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ قاہرہ غزہ پر حکومت کرنے کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتا ہے، اس کا فیصلہ فلسطینیوں کو کرنا ہے۔ لاپیڈ نے کہا تھا کہ غزہ کی تعمیر نو کے دوران مصر 8 سال تک انتظامی امور سنبھالے گا، یہ مدت 15 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ صہیونی رہنما نے اس پیشکش کو قبول کرنے کی صورت میں مصر پر واجب الادا 155 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے معاف کرانے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ غزہ میں ظالمانہ صہیونی محاصرے اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لازمی سہولتوں کے فقدان کے باعث گزشتہ دنوں کے دوران اب تک کم از کم 6 معصوم بچے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ العالم نیوز پورٹل کے مطابق غزہ میں 15 مہینوں کی صہیونی دہشت گردی کے المناک اثرات و نتائج وہاں کے عوام کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ غزہ کا ظالمانہ محاصرہ بدستور جاری ہے، معاہدے اور عالمی دباؤ کے باوجود غاصب صہیونی حکومت اشیاء ضروریہ کے غزہ تک پہنچنے میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ غزہ میں اصدقاء المریض چیریٹی اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر صلاح نے اپنے مرکز میں سخت سردی کے باعث 5 بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ ایک معصوم کی حالت اس مرکز میں نازک بتائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اس غاصب حکومت کو مشرق وسطی میں بحران و بدامنی کا باعث قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عاصم احمد افتخار نے صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اس غاصب حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں پائیدار استحکام کی برقراری کو ترجیحات میں قرار دے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کیے جانے کے منصوبے کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور صہیونی جارحیت بند کرائے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ اور صہیونی بستیوں کی توسیع کے منصوبوں کے ذریعے مسلسل مشرق وسطی کے بحران میں شدت پیدا کر رہی ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ عالمی برادری انسانی حقوق کے سلسلے میں دوہرے معیار کو برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کے ساتھ فلسطین کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کرے اور اسے اس عالمی ادارے میں ایک رکن ملک کے طور پر تسلیم کرے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام میں ہم لبنان کے اندر شہداء استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کے جلوس جنازہ، ان کی تدفین اور اس پر ہونے والے عالمی رد عمل کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. عالم اسلام کے عظیم شہداء سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین، ان کی نماز جنازہ اور ان کی تدفین لبنان میں انجام پائی. سید حسن نصر اللہ کو دفن کیا گیا اور تدفین تھی جناب ہاشم صفی الدین کی. لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے افراد نے، شخصیات نے اس میں شرکت کی اور دنیا کو بتا دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد زندہ ہوتا ہے، جسے تجدید عہد کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیروت پہنچے تھے. آئیے اسی حوالے سے ایک رپورٹ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.
شہداء استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کے جلوس جنازہ اور ان کی تدفین کے پروگرام کو پوری دنیا کے میڈیا نے کوریج دی ہے. دونوں شہیدوں کے جلوس جنازہ میں نہ صرف لبنان سے لاکھوں افراد نے بلکہ دنیا کے 80 سے زائد ملکوں کے وفود نے شرکت کی. جلوس جنازہ میں لوگوں کی شرکت کو روکنے اور خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اس علاقے میں نچلی پروازیں انجام دی اور ساؤنڈ بیریئر کراس کیے، جس سے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. اس کے علاوہ بعض علاقوں پر جارحیت بھی کی، لیکن جلوس جنازہ میں شریک افراد نہ صرف یہ کہ خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ ان کے جوش و جذبے میں مزید اضافہ ہو گیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ان شہیدوں کے جلوس جنازہ کے موقع پر ایک پیغام ارسال کیا جو وہاں پڑھ کر سنایا گیا. رہبر انقلاب اسلامی نے اس پیغام میں فرمایا کہ عظیم مجاہد اور علاقے میں استقامتی محاذ کے متحرک زعیم و پیشوا جناب سید حسن نصر اللہ علی اللہ مقامہ اس وقت عزت و وقار کے عروج پر ہیں. ان کا پاکیزہ جسم جہاد فی سبیل اللہ کی سرزمین میں سپرد خاک کیا جائے گا، لیکن ان کی روح اور ان کا راستہ پہلے سے کہیں زیادہ سرفراز ہو کر جلوہ نما ہوگا اور اس راستے پر چلنے والوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. آپ نے مزید فرمایا کہ دشمن جان لے کہ غصب، ظلم اور استکبار کے سامنے استقامت ختم ہونے والی نہیں، اور یہ سلسلہ خدا کے حکم سے منزل مقصود تک پہنچ کر رہے گا. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے اس پیغام میں فرمایا کہ جناب سید ہاشم صفی الدین کا نیک نام اور نورانی چہرہ بھی علاقے کی تاریخ میں ایک چمکتے ستارے کی مانند روشنی بکھیرتا رہے گا، جو لبنان میں استقامت کے رہنما کے قریبی ساتھی اور اٹوٹ جز تھے. آپ نے پیغام کے آخر میں فرمایا کہ خدا اور اس کے صالح بندوں کا سلام ہو، ان دو سرفراز اور دیگر ایثار اور شجاعت کے جذبے سے مالا مال مجاہدوں پر جنہوں نے گزشتہ دنوں جام شہادت نوش کیا. سلام ہو تمام شہداء اسلام پر، اور میرا خصوصی سلام ہو تم پر اے میرے عزیز فرزندو، لبنان کے دلیر نوجوانوں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی اس مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا کہ لبنان کے باوقار عوام کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ اپنے دلاور سپوتوں بالخصوص ان دو عزیز سیدوں پر فخر کریں. یہ وہ ہیرو تھے جو اپنے عہد کے وفادار رہے اور امت کی شرافت کا دفاع کیا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت انہوں نے نوش کیا. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری نے بھی ایک بیان میں کہا کہ بیروت میں شہداء مقاومت کی تشییع جنازہ مغربی ایشیا میں ایک شاندار اور بے مثال حماسے میں بدل گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس پرشکوہ الوداعی پروگرام سے مسلم دنیا میں مزاحمتی نظریے کو بے پناہ حمایت حاصل ہوئی، جبکہ عالمی استکبار اور غاصب صہیونی حکومت کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا. بلا شبہ بیروت میں لاکھوں لوگوں کا اجتماع ان عرب اور اسرائیلی تجزیہ نگاروں کے منہ پر تماچا ہے جو یہ کہتے تھے کہ حزب اللہ کی قیادت کی شہادت کے بعد لبنان میں اسلامی مزاحمت ختم ہو چکی ہے اور اپنی سابقہ پوزیشن پر واپس نہیں آ سکتی. بیروت میں لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر مزاحمت کی عوامی مقبولیت اور طاقت کا مظہر تھا.
رپورٹ سے یقیناً آپ کو پتہ چل گیا، اور پروگرام کے شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا پروگرام ہمارا فوکس ہوگا شہدائے استقامت کی، جو جلوس جنازہ، تشییع جنازہ اور تدفین ہوئی ہے، اور بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، اور پھر جو عالمی سطح پر اس کا رد عمل سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے. اور اسی حوالے سے ہم نے بات چیت کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب نوید حیدر تقوی صاحب کو، سینئر تجزیہ نگار ہیں. تقوی صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
جی تقوی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پرسوں جلوس جنازہ بہت ہی شایان شان طریقے سے ان شہداء کا بیروت کے اندر منایا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ لبنان سے بلکہ پوری دنیا سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس کے باوجود کہ بعض اقدامات کیے گئے کہ شرکت کو کم سے کم کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے. تو اس جلوس جنازہ اور عالمی سطح پر اس کا جو رد عمل ہے اور جو پیغام گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی ہاں، یہ تدفین کا جو عمل انجام پایا ہے پرسوں، اور کل بھی تدفین سید ہاشم صفی الدین کی رہی، اور دونوں اجتماعات میں لبنان کے غیور عوام نے جس طریقے سے اپنے محبوب رہنماؤں کو الوداع کہا اور ان کے مشن سے عہد کیا، ان کی شخصیات سے عہد کیا، اور اس بات کو ثابت کیا کہ استقامت جو ہے مضبوط ہے، پابرجا ہے، اور اپنی جگہ پر جو ہے وہ باقی ہے. اتنے عظیم اجتماعات کر کے حزب اللہ نے ایک مرتبہ پھر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حزب اللہ کے متعلق دشمن جو سوچ اور جو نظریہ رکھتا تھا، وہ حرف غلط کی طرح جو ہے وہ اس وقت مٹ چکا ہے، اور حزب اللہ نے جس طاقت کا مظاہرہ دنیا کے اکثر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ اور جو ہے نجی
ٹی وی چینل
جو تھے، انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ براہ راست نشر کیا،
اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا نے اس کو بہت
جو ہے کوریج جو ہے وہ دی ہے. میں ہندوستان کے جناب محمد احمد کاظمی بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں دسیوں جو ہے وہ یوٹیوب چینلز جو ہیں انہوں نے اس کے لنکس شیئر کر رکھے تھے، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ اس تدفین کے عمل کو جو ہے وہ دیکھا. یہ جو پرشکوہ مراسم انجام پائے ہیں، اس میں سب سے اہم کردار خود لبنان کے عوام کا ہے،
بالکل
حزب اللہ کا ہے، اور جس جگہ پر یہ اجتماع منعقد ہوا وہاں پر مثلاً ملکوں کے وفود کی سرکاری سطح پر شرکت، اسی طریقے سے جو ہے مختلف تنظیموں کی شرکت.
اچھا تقوی صاحب، اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ حزب اللہ ایک تنظیم ہے، ایک ملک حکومت نہیں ہے کہ جس کے پاس ہو، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے انہوں نے پروگرام منعقد کیا اور جس طرح منظم تھا پروگرام، کوئی اس میں جو ہے وہ نہ بھگدڑ نظر آئی، نہ اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدنظمی نظر آئی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ تو حزب اللہ کا جو ہے ایک طریقے سے ترہ امتیاز ہے، اور وہ پروگراموں کو، تقریبات کو، مراسمات کو منظم کرنے کا جو ہے بہت تجربہ رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سید حسن نصر اللہ کے جو خطابات ہوتے تھے وہ بھی اتنے منظم ہوتے تھے کہ دیکھ کر انسان کو جو ہے وہ وش طاری ہو جاتا تھا کہ پبلک، عوام کس طریقے سے جو ہے اس میں شرکت کرتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو نظم پایا جاتا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تک. لہٰذا حزب اللہ ایک فکری تنظیم ہے، اور اس کی بیس ہے عوام کے اندر، اور اس کا پورا ایک اسٹرکچر ہے، اس کا دستور ہے، اور جو بھی حزب اللہ سے وابستہ ہے وہ پورے بھرپور طریقے سے، منظم طریقے سے جو ہے وہ عمل کرتا ہے اپنی گائیڈ لائن پر. تو اس لیے وہ چیز ہمیں اس تشییع جنازہ میں، اس تدفین میں بھی دیکھنے میں ملی. چاہے جنازہ جو ہے وہ روڈ پر ہو اور اسٹیڈیم میں آیا، باہر بھی، یعنی کہ میں تو شاید دیکھ رہا، سمجھ رہا تھا کہ اسٹیڈیم میں ہی جو جہاں پر اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، ہزاروں لوگ وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، شاید باہر ایسا منظر نہ ہو، لیکن پتہ چلا کہ یہ یہاں تک پہنچنے میں گھنٹوں لگے ہیں اس کو، اس لیے کہ سڑکوں پر بیروت کی جو ہے وہ جس طریقے سے استقبال کیا جا رہا تھا، وہ خود ایک جو ہے وہ بہت بڑا اجتماع تھا. اور ایک اور چیز اسفر صاحب دیکھنے کو ملی وہاں پر، کہ بلا تفریق مذہب و قوم و ملت ان تدفین کے اس جلوس میں اور اس تقریب میں، مراسم میں، سب شریک رہے.
اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس کے اندر سنی بھی تھے، اس میں شیعہ بھی تھے، حتیٰ کہ مختلف جو ممالک سے وفود آئے تھے اس میں جو ہے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مختلف کلیساؤں کے وفود جو ہے وہ اسٹیڈیم میں جو ہے موجود تھے۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ سید حسن نصر اللہ نے کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر رکھا ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ حاضری وہاں پر جو ہے وہ لگائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسور کاظمی صاحب، پوری دنیا کے اندر جو انعکاس ہوا ہے، یعنی ایک تو تقریب بیروت میں ہو رہی تھی لیکن اس تقریب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اجتماعات ہو رہے تھے۔ پاکستان سے جو میں اس کی صورتحال آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک، خیبر پختونخوا سے لے کے آپ جو ہے شمال جنوب چھوٹے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں،
ہندوستان میں بھی
یہی صورتحال تھی، اور بڑے بڑے وہاں پر
کرگل سے لے کر بالکل ممبئی تک
بالکل ایسے ہی ہے، لکھنؤ میں جو ہے وہ ہوا، سری نگر میں باقاعدہ جو ہے رپورٹ آئی، باقاعدہ لوگوں نے جو ہے وہ ان مراسم میں جو ہے وہ شرکت کی، خراج تحسین حزب اللہ کے رہنماؤں کو جو ہے وہ پیش کیا، اور بہت بڑی بڑی ریلیاں جو ہے اپنے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حزب اللہ جو ہے اس کی محبوبیت کا دائرہ جو ہے وہ سرحدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آفاقی جو ہے وہ نظریے اور آفاقی افکار کی حامل تنظیم ہے، اور اس سے لوگ کتنا پیار اور کتنا جو ہے وہ اپنے دل کو جو ہے وہ وابستہ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے ان تمام حضرات نے جنہوں نے جو ہے وہ شرکت کی، میں پاکستان کے وفد کی میں سے جو افراد وہاں گئے تھے اس میں شیعہ بھی تھے، اس میں سنی بھی تھے، اور سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنی تصاویر جو ہے وہ شیئر کی، اور حزب اللہ کے پرچم اور سید حسن نصر اللہ کی تصاویر کے ساتھ ان کی دیگر وفود سے ملاقات، اور ان کو جو ہے وہ اپنے اپنے ملکوں کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کرنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ بھی اسی طریقے سے دیگر ملکوں کے اندر جو استقامتی گروہ ہیں، جو مثلا تحریکیں ہیں، جو آزاد منش انسان ہیں، ان کی لیے آواز کو اٹھاتے تھے حزب اللہ، اور کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ محروم و مستضعف طبقوں کو جو ہے وہ بے رویار و مددگار نہیں چھوڑا۔ آج غزہ اور فلسطین کے تعلق سے جو حزب اللہ نے جو کردار ادا کیا ہے، وہ درحقیقت دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو آزاد منش انسان ہیں ان کے حوصلوں کو بلند کرتا تھا۔ اسی لیے جہاں پر فلسطین کا ذکر آتا تھا، فلسطین کے پرچم ہوتے تھے، وہاں پر حزب اللہ کا بھی پرچم ہوتا تھا، چونکہ حزب اللہ فلسطین اور فلسطینی کاس کی ایک بہت ہی مضبوط ڈھال تھی، اور انہوں نے غزہ کی جس طریقے سے حمایت و مدد و کمک کی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔
جی تقوی صاحب، آپ نے اشارہ کیا کہ حزب اللہ جو ہے وہ صرف سرحدوں تک محدود نہیں تھی بلکہ سرحدوں سے باہر بھی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ استقامتی تحریک اب رکنے والی نہیں ہے، یہ شخصیات کا نام نہیں ہے، یہ فکر اور سوچ اور ایمان اور عقیدے کا نام ہے، اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو کیا یہی وجہ تھی؟
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو الہی افکار و نظریات کی حامل تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کا جن کا ایجنڈا جو ہے وہ خدا کی راہ میں قدم آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور جو مسلسل اس راستے پر جدوجہد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو یقیناً ان کے اندر جو ہے وہ شخصیتیں درست ہے کہ اپنے موقع کے اعتبار سے اپنا وزن رکھتی ہیں، لیکن وہ نہیں بلکہ وہ راستہ اہم ہے کہ جس پر یہ لوگ گامزن رہتے ہیں۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ لبنان جو ہے اس کے قائدین جو ہے وہ شہید کیے گئے، لیکن جو متحرک گروہ ہے اس نے اپنے نصب العین سے جڑے رہنے کو اہمیت دی۔ سید حسن نصر اللہ کی پوری جدوجہد کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ایسے مکتب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جن کا نظریہ اور جن کی جو اساس و بنیاد جو ہے وہ الہی ہے۔ لہذا حزب اللہ نے اپنے نصب العین کے مطابق عمل کیا، اور رہبر معظم انقلاب اسلامی نے جب سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تھی اس وقت بھی اسی بات کو دہرایا تھا کہ شخصیتوں کے آنے جانے سے تحریکیں جو ہیں متاثر نہیں ہوتی، اور آپ نے تدفین کے موقع پر جو اپنا پیغام دیا ہے اس میں بھی اسی نقطے کی طرف جو ہے وضاحت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے معنویت کا ذکر کیا، اخلاص کا ذکر کیا، اسی طریقے سے ان رہنماؤں کے جو ہے وہ نورانی افکار و نظریات کی بات کی، حتیٰ کہ آپ نے ان چہروں کا نورانی ذکر کیا کہ جو کہ سید صفی الدین کی شکل میں جو ہے تحریک حزب اللہ کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے تھے. خود سید حسن نصر اللہ کی جو مانوی کیفیت اور مانوی شخصیت تھی, وہ جو جلوہ تھا, وہ جو ان کی خدا سے عشق و محبت تھا, اس کا اظہار انہوں نے کیا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افراد اور یہ تحریکیں جو ہیں وہ اپنے نظریوں پر قائم رہتی ہیں, اور یہ نظریہ کیا ہے, خدا کی راہ کے اندر آگے بڑھنا.
اچھا, ہم دیکھتے ہیں تقوی صاحب کے غزہ جو ہے وہاں پر سنی اکثریت ظاہر ہے, لیکن جنوبی لبنان میں حزب اللہ تحریک جو ہے وہ شیعہ اکثریت کی تحریک ہے, دوسرے افراد بھی موجود ہیں اس میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ و سنی جو ہے یہاں ثانوی حیثیت اختیار کرتی ہے, اور خود مسلمان اور اسلام مرکز و محور بنتا ہے استقامت کا, مزاحمت کا, اور ان کا مشترکہ دشمن ہے غاصب صہیونی حکومت. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہ یہاں پر جو عرب حکمران ہیں ان کی شرکت ہمیں بہت کم دکھائی دیتی ہے اس میں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ حکمران جو غزہ کی جارحیت پر خاموشی اختیار کیے بیٹھے تھے تمام تر جارحیت کے باوجود, ان کے زبان سے حتیٰ الفاظ ادا نہیں ہوئے جی جائے کہ عملی طور پر کریں؟
ہم نے غزہ کی جنگ کے دوران بھی دیکھا 15 مہینے کی, اسی طریقے سے جو ہے وہ اس موقع پر بھی یہ چیز جو ہے وہ نظر آئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ملکوں کے رائے عامہ جو ہیں ان ملکوں کے, انہوں نے بھرپور طریقے سے حزب اللہ کے سربراہ کی, ہم جب میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کو دہرا چکا ہوں کہ عرب ممالک کے اندر سید حسن نصر اللہ کی تقاریر اور ان کے خطابات کا جو خیر مقدم کیا جاتا تھا, اور جو استقبال ان کا جو ہے اس حوالے سے ہوتا تھا وہ بے نظیر تھا, اور اتنے زیادہ لوگ وہاں پر سنتے تھے, اور باقاعدہ جب ان کا خطاب آتا تھا تو جو ٹی وی اسٹیشنز ان کی اس تقریر کو براہ راست نشر کیا کرتے تھے اس کے تعداد جو ہے وہ باقاعدہ وہ ظاہر کرتے کے تھے کہ لاکھوں لوگ جو ہے بیک وقت اس تقریر کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لہذا محبوبیت عوام کے دلوں میں, جو حکومتیں ہیں بہرحال ان کا جو پلڑا ہے وہ ان طاقتوں سے جڑا ہوا ہے کہ جو نہیں چاہتی کہ حق کی آواز کو جو ہے وہ عام کیا جائے,
یعنی وہ خاموشی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں.
جی,
اس وقت ہندوستان سے معروف اسکالر اور تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر اون نقوی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم.
علیکم السلام.
ڈاکٹر اون نقوی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس جنازہ ان دو شہداء استقامت کا اسلام کے عظیم مجاہد اور سرداروں کا بیروت میں انجام پایا, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. آپ ہندوستان میں موجود ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا, کیا محسوس کیا, کیسا سمجھا آپ نے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو دو شخصیتیں کلن مقاومت کو محدود کرنا مکان سے شاید صحیح نہ ہو, اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے جنگ لڑی تھی, اور انسانیت کے لیے مقاومت جو جہاں بھی مقاومت ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانی اقدار کے لیے لڑائی کر رہی ہیں, جنگ کر رہی ہیں جہاں بھی. لہٰذا یہ کہنا, یہ دو شخصیتیں جو تھیں سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین صاحب, ان دونوں کی شخصیتیں جو تھیں وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو پوری دنیا میں متعارف تھی. خصوصاً سید حسن نصر اللہ کی شخصیت جو تھی, شہید حسن نصر اللہ کی شخصیت جو تھی وہ پوری دنیا میں متعارف تھی, اور خود ہندوستان کے اندر اگر آپ آئیں تو دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر کچھ عرصے پہلے وہاں پہ ایک پروگرام ہوا تھا جو لیفٹ پارٹیز نے کرایا تھا, اس میں انہوں نے کافی زیادہ اس موضوع پر بحث کی تھی, اور حقیقت یہ تھی کہ سید حسن رضوان اللہ علیہ کی جتنی بھی ان کی کوششیں تھیں وہ یہ تھی کہ انسانیت کو جوڑنا. یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ ہندو بھی ان کے لیے رو رہے ہیں, مسلمان بھی رو رہے ہیں. یعنی جو لوگ انسانیت کو چاہتے ہیں اور جو اقدار انسانیت کی, انسانی ہیومن ویلیوز کی بات کرتے ہیں, وہ سب کے سب ان کو چاہتے تھے. لہٰذا ان کو کسی خاص فرقے سے یا کسی خاص مذہب سے یا کسی خاص منطقے سے جوڑ کے ہم نہیں دیکھ سکتے. ضرور یہ ہے, حقیقت ہے کہ وہ ایک منطقے کے تھے, لیکن ان کی جو خدمات تھی وہ عالم انسانیت کے لیے تھی. تو ہندوستان کے اندر بھی جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ بمانے ایک ایسے شخص کے دیکھ رہے تھے جس نے انسانیت کے اقدار کے لیے اتنی بڑی قربانی دی.
جی ڈاکٹر اون نقوی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ شخصیات کو ختم کر کے وہ تحریک کو ختم کر سکتے ہیں, استقامتی محاذ کو کمزور کر سکتے ہیں. لیکن جو حزب اللہ کے موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں شیخ نعیم قاسم صاحب, انہوں نے پرسوں اپنے خطاب میں کہا کہ استقامتی محاذ کمزور نہیں ہوا ہے, حزب اللہ کمزور نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے, اور یہ شہیدوں کا خون ہے جو اس کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟
دیکھیں, اس میں کوئی دورہ نہیں کہ شہیدوں کا خون ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی شدت پیدا کرتا ہے کہ وہ حق کی تلاش کریں. ممکن ہے کہ آپ دیکھیں شہید حسن نصر اللہ کی شخصیت کو اس سے پہلے شاید ممکن ہے اس عنوان سے لوگ نہیں جانتے ہوں, لیکن اب جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جس نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا, جو کچھ بھی کیا انسانیت کے لیے کیا اور اس قوم کے لیے کیا جس قوم کو دنیا میں تقریباً کہہ سکتے ہیں خود مسلم ممالک چھوڑ دیا تھا. آپ دیکھیں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں 57 مسلم ممالک ہیں, لیکن تقریباً سوائے ایران کے کسی نے اس کے حق کے بارے میں بات نہیں کی. اس ملک کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے دفاع کے لیے, وہاں کے لوگوں کے تحفظ کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اور اقدار انسانیت کی آواز بلند کی. تو یہ شیخ نعیم قاسم نے جو کہا کہ یہ حزب اللہ مضبوط ہوئی ہے, مقاومت مضبوط ہوئی ہے, تو یہ اس میں کوئی دورہ نہیں کہ حزب اللہ مقاومت جو ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اور ایک نن اسٹیٹ ایکٹر کی بنیاد کے اوپر اگر آپ دیکھیں, اس منظر سے اگر آپ دیکھیں, تو اس میں سب سے زیادہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مثلا اگر آپ تشہیر جنازے کو دیکھ لیں تو دنیا کا پہلا تشہیر جنازہ جس کے اندر پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنا مجمع ہوا, یعنی لبنان کی کل پاپولیشن جو ہے 5.6 ملین تقریباً کی جاتی ہے اور اس میں 1.4 ملین یعنی 1/4 25% کہہ سکتا ہوں کہ پاپولیشن وہاں پہ آئی تھی. جبکہ اس سے اگر آپ دیکھیں ایران کے حوالے سے, خود امام خمینی کے حوالے سے ریشیو کے اعتبار سے, جمعیت کے اعتبار سے زیادہ تھے لوگ, لیکن پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دنیا کا پہلا جنازہ ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ پرسنٹیج کے اعتبار سے آئے تھے. تو خود اور اس میں بھی 90 ممالک سے لوگ آئے تھے, ایک دو ممالک نہیں بلکہ 90 ممالک سے لوگ آئے تھے. تو یہ خود اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ, اور بہت سارے جو تجزیہ نگار وہاں پہ آئے تھے, جو جرنلسٹ آئے تھے, جو یوروپینس آئے تھے اور ممالک سے آئے تھے, جب انہوں نے اپنے ٹویٹس لکھے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں کیا لکھا ہے انہوں نے. انہوں نے سید حسن نصر اللہ کی شخصیت کو جس طرح سے بیان کرنا چاہیے اس طرح سے بیان کیا انہوں نے. تو اس میں کوئی دورہ نہیں کہ مقاومت اور حزب اللہ کافی مضبوط ہوئی ہے شہید حسن نصر اللہ کے بعد, اور ان کے خون, یہ ان کے خون کا معجزہ تھا. خود شہید حسن نصر اللہ کی شخصیت جو تھی وہ ایک کرشمائی شخصیت تھی جو ہر اعتبار سے تمام لوگوں کے ہر دل عزیز تھے وہ, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو کہ تمام کے مسلمان, غیر مسلمان, شیعہ غیر شیعہ, سارے کے سارے لوگ جو تھے ان کے لوگ ہو گئے تھے.
ڈاکٹر آن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہندوستان کے معروف اسکالر. ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ مغربی میڈیا, خاص طور پر امریکی میڈیا, اپنے آقاؤں کے اشارے پر سید حسن نصر اللہ اور ان جیسی شخصیات کو دہشت گرد کے طور پر متعارف کرواتا رہا, اور استقامتی تنظیمیں جو ہیں ان کو دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر ڈکلیئر کیا گیا, اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ یہ دہشت گردی کر رہی ہیں. تو یہ جلوس جنازہ کیا دہشت گردوں کا جلوس جنازہ تھا, اور یہ تنظیمیں جو ہیں کیا دہشت گرد تھیں؟
دیکھیں, بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا, اور یہ دراصل یہ تشہیر جنازہ جو ہوا ہے سید مقاومت کا, سید الشہداء مقاومت کا میں کہوں کہ شہید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کا جو تشہیر جنازہ ہوا, اس نے دنیا میں ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے ویسٹ کے نزدیک اس کو بیان کر دیا. دیکھیں, ویسٹ ورلڈ میں ٹیررزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ان کے لیے جنگ کر رہا ہے, ان کے جو اپنے اقدار کے لیے, انسانیت کے لیے, بقائے انسانیت کے لیے, اقدار انسانیت کی لڑائی کر رہا ہے اور ان کے مفاد سے ٹکرا رہا ہے, ویسٹرن ورلڈ کے مفاد سے, امریکہ کے مفاد سے, تو اس کو وہ آسانی سے ٹیررسٹ کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں انہوں نے اس سے پہلے مانی کے حوالے سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ سید مقاومت کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے. لیکن دنیا نے ریئلائز کر لیا یہ دراصل ان کے, امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کو, ان کے تھنک ٹینکس کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا کہ ان کے لیے ڈیفینیشنز جو ہیں, جو چیزوں کو ڈیفائن کر دیں, کرائیٹیریا کیا ہے, یہ اس چیز کو بیان کر دیا. اور یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ دنیا نے دیکھ لیا اس چیز کو کہ جو شخص مثلا ٹیررسٹ کا نیچر کیا ہوتا ہے, وہ کرتے کیا ہیں. ٹیررزم کا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو خوفزدہ کر کے اپنے مفاد کو پورا کرنا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح سے جنگ لڑی ہے, یعنی آپ تمام چیزوں کو قطع نظر کر کے دیکھیں, جنگ کے اسٹریٹجی کو دیکھیں, شہید حسن نصر اللہ کی اسٹریٹجی کو اگر آپ دیکھیں, تو اس میں اگر جس طرح سے اسرائیل حملہ کر رہا تھا عوام کے اوپر, چاہتے وہ بھی حملہ کر سکتے تھے اور آسانی سے کر سکتے تھے, اس لیے کہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں اس وقت. لیکن انہوں نے کسی بھی نن ملٹری ٹارگٹس کو چھانی بنایا
جی.
یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی آپ دیکھیں انسانیت کی مثال اس سے بڑی اور کیا دیا سکتی ہے, کہ آپ انسانیت کی مثال اتنی بڑی دے رہے ہیں کہ آپ جنگ کے حالات میں آپ کی عوام کو مارا جا رہا ہے, اس کے باوجود بھی آپ جو ہیں اخلاق کا دامن پکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم غیر اخلاقی کام نہیں کریں گے, ہم جنگ کی جو روایات ہے اس سے الگ ہٹ کے کام نہیں کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو دنیا نے دیکھ لیا اس چیز کو, اور دنیا سمجھ گئی کہ یہ جو ڈیفینیشن جو دی امریکہ نے یا مثلا حزب اللہ کو یا دوسری مقاومت تنظیمیں جو ہیں ان کو اگر ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ خود اس ٹیررسٹ ہے جو اپنے مطابق چاہتا ہے کام کو انجام دینا, یعنی وہ فورس. اب یہاں پہ دنیا نے یہ تشہیر جنازہ تھا, اس نے دنیا کے سامنے اس چیز کو ظاہر کر دیا, اور یہ بہت بڑا ایک کرائٹیریا ہو گیا ہمیشہ کے لیے کہ جو حق و باطل کے ہم کہتے ہیں کہ دیوار اور حق و باطل کی تمیز جو ہے کہ انسان شناخت کر سکے حق و باطل میں فرق کیا ہے, وہ اس تشہیر جنازہ نے واضح کر دیا اس چیز کو.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین اس وقت ہم سید علی باقر عابدی صاحب کے خیالات آپ کو سنوا رہے ہیں جو چیئرمین ہیں اہل بیت ٹرسٹ بنگلور کے. آئیے ان کے خیالات سنتے ہیں, پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
عزیزان محترم, آج کی جو تاریخیں چل رہی ہیں, جو ہمارے سامنے عظیم دو شخصیتوں کی شہادت, جس میں سب سے پہلے تحریک مقاومت حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ, پھر اس کے بعد دوسرے جنرل سیکرٹری ان کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے جن کو بحیثیت جنرل سیکرٹری منتخب کیا تھا, ان کو جن کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا تھا حجت الاسلام والمسلمین سید ہاشم صفی الدین رضوان اللہ تعالی علیہ, ان دونوں جنرل سیکرٹریوں کی شہادت نے پورے عالم اسلامی کو بلکہ پورے عالم انسانیت کو غم زدہ کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ اس کے کیا ان دونوں جنرل سیکرٹریوں کی شہادت کے بعد تحریک مقاومت اسلامی حزب اللہ آگے بڑھ سکتی ہے, طاقتور ہے, یہ کمزور ہو گئی ہے. لیکن یاد رکھیں یہ تحریک مقاومت شہدا کی شہادت سے کمزور نہیں ہوتی ہے بلکہ اور طاقتور ہو جاتی ہے. یہ دونوں جنرل سیکرٹری حجت الاسلام مسلمین سید حسن نصر اللہ, حجت الاسلام مسلمین سید ہاشم صفی الدین رضوان اللہ تعالی علیہما, ان دونوں شخصیتوں نے جو ایک رول ادا کیا ہے پوری 32 سال کی زندگی سید مقاومت کی اس مقاومت میں قیادت کرتے ہوئے گزری ہے, اور یہ اللہ کا خاص اور مخلص بندہ تھا کہ جو بھی بات کرتا تھا دل سے نکلتی تھی تو دل پہ جا کے لگتی تھی, یہاں تک کہ دوست دشمن بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ جب بات کرتے ہیں تو بات سچی ہوتی ہے, اور جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں, اگر کہتے ہیں کہ حملہ تو حملہ, کہتے ہیں نہیں تو نہیں. اسی وجہ سے ان کی تشییع جنازہ میں لاکھوں کی تعداد میں تقریباً 16 لاکھ سے لے کے 18 لاکھ تک لوگ جمع ہوئے تھے, بلا تفریق مذہب و ملت, سنی شیعہ کرسچن درزی اور جو کیا دنیا بھر سے آئے ہوئے, صرف لبنان سے ہی نہیں ہے, دنیا تقریباً 80 ملکوں کے لوگ تشریف فرما تھے کہ جنہوں نے اپنے ایک عظیم محبوب لیڈر کو, محبوب اپنے رہبر کو الوداع کیا ہے. تو کیا کہیں, واقعاً دل دکھتا ہے کہ اس عظیم لیڈر سے ہم محروم ہو گئے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں ہمارا یہ کلمہ جو تھا انا علی العہد یا نصر اللہ, اے نصر اللہ ہم اپنے وعدے پہ باقی ہیں, آپ کے راستے پہ چلیں گے, اور آپ نے جس طرح سے قربانی پیش کی ہے ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین سید علی باقر عابدی کے خیالات آپ نے سنے جن کا تعلق بنگلور ہندوستان سے تھا. ڈاکٹر اونقوی صاحب
جی,
میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تشییع جنازہ بیروت میں ہوئی عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا, تو ان کو خوف زدا کرنے کے لیے ایک انتہائی یا یوں کہیے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات تھی کہ سہونی جنگی طیاروں نے آ کر نیچے پروازیں کی, لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈرنے کی بجائے مرد آباد اسرائیل کے نعرے بلند کر رہے تھے اور جوش و جذبات کا اظہار کر رہے تھے. تو صہیونی حکومت کے اس انتہائی پست اقدام اور عوام کے جوش و جذبے کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟
دیکھیں بہت پیاری بات ابھی آپ فرما رہے تھے, تقوی صاحب کہہ رہے تھے, اور اس میں ایک بات کو ایڈ کروں گا سوال سے مربوط ہے کہ ان کی جو کام کیا ہے, آپ دیکھیں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس نے, خود امریکہ نے جو ڈیفینیشن دی تھی ٹیررزم کی, وہ کیا کہا تھا؟ اس میں کہا تھا کہ سیاسی یا سماجی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کو مجبور کرنے کے لیے ان لو غیر قانونی طاقت کا استعمال کرنا یا کسی کو ڈرانا دھمکانا. اب اس سے بڑی ٹیررزم کی مثال اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل اس پیسفل پروگرام میں, آپ دیکھیں کہ یہ صہیونی اور غاصب حکومت جو ہے وہ جہاز کو, اپنے فائٹر جیٹس کو, وہ بھی تیار ویل اکوپڈ, اس کو لے کر آ رہی ہے اور بہت لو الٹیچیوڈ کے اوپر لے کے جا رہی ہے. یہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے علاوہ اور کوئی ان کا وہ نہیں تھا, منشا نہیں تھا, اور منشا بہمان منشا ممکن ہے خطرناک رہا ہو اس سے, لیکن وہ خوفزدہ ہو گئے. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا منشا نہیں تھا, منشا تو تھا ان کا, تبھی وہ آئے تھے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا نے ان کی دہشت گردی کو سامنے سے دیکھا کہ کتنے دہشت گرد ہیں اور کس حد تک ان کے اندر خباثت بھری ہے. سب سے یہ چیز جو انہوں نے سوچا لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے, اور ان کی کوشش یہ تھی کہ دیکھیں سید الشہداء مقاومت جو تھے سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ علیہ, ان کی ایک شخصیت ایسی ہے کہ یہ نہیں چاہ رہے کہ ان کا روزہ بنے, یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ان کی تدفین ہو, لہٰذا انہوں نے 84 ٹن بم ڈال کے چاہا کہ ان کا وجود ختم کر دیں کلی طور پر, کوئی ان کی نشانی نہ ملے, لیکن خداوند عالم جس کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے لہٰذا آپ دیکھیں ان کے بدن کو ذرا سا کھونچ بھی نہیں آئی. اس کے بعد سے اس شان و شوکت کے ساتھ تشییع جنازہ کرنا گویا ہمیشہ کے لیے ایک مقاومت کی امید, ایک مقاومت کے لیے جو کہتے ہیں کہ ایک امید جو ہے وہ ایک جگہ متمرکز ہو گئی, اور تو پوری دنیا کے لیے جس طرح سے میں بلا تشویش میں عرض کر رہا ہوں, جس طرح سے کربلا ہمارے لیے ایک اسوہ ہے, اس طرح سے سید مقاومت جو ہے مقاومت کے لیے اسوہ بن گئے. لہٰذا وہ نہیں چاہ, لہٰذا اس نے اپنی دہشت گردی کی حد کو تمام توانائی دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں کس حد تک خباثت میں رہتا ہوں, اور دنیا نے اس چیز کو ریئلائز کیا. اسی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں نیلسن منڈیلا کے پوتے نے جو بات کی, یا تشار گاندھی نے جو انڈیا میں مہاتما گاندھی کے پوتے ہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے بھی یہ بات کی. تو پوری دنیا نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اسرائیل اصل ٹیررزم جو ہے اور اصل ٹیررسٹ جو ہے وہ اسرائیل سے ہے اور اسرائیل ہے.
جی ڈاکٹر اور نقوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اپنے قیمتی وقت میں دیا پروگرام میں تشریف لائے, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ خود شیخ نعیم قاسم نے بھی کہا تھا کہ انا علی العہد, اے شہیدوں آپ نے اپنا مشن پورا کیا, آپ کا مشن جو ہے وہ اب ہمارے کاندھوں پر ہے, اور ہم انشاءاللہ اپنے وعدے پر قائم رکھیں گے اور آپ کی سوچ کو, آپ کے مشن کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. اس کے لیے چاہے ہمیں اپنے جان و مال کی قربانی بھی دینا پڑے تو ہم گریز نہیں کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.